الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون یہ آیت کریمہ ہے جس کی کچھ تشریح میں پچھلے ہفتوں سے کر رہا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے, اس کا حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کریں. اور تقوی کی تشریح پہلے میں کر چکا ہوں کہ وہ اس بات کی فکر کا نام ہے کہ میرا کوئی کام, میری کوئی بات اللہ جل جلالہ کے شایان شان, کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو یا آپ کو ناپسند. اس فکر کا نام تو جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہر وقت رہتا ہے. اس تقویٰ کا حاصل اگر عملی زندگی میں دیکھا جائے تو دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان کو اختیار کیا جائے. جو واجبات فرائض ہیں وہ ادا کریں, جو نیک اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں پسند ہیں ان کو اختیار کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, ان سے اجتناب کریں, ان کو چھوڑیں. تو ان دونوں کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے عمل کا طریقہ بتایا. جو اعمال صالحہ ہیں یعنی نیک عمل, ان کو اختیار کرنے کے لیے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تقویٰ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کا قرب کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اعمال صالحہ، نیک عمل۔ تو نیک عمل، جتنا جتنا نیک عمل کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اتنا ہی تقویٰ پیدا ہوگا۔ ہر نیک عمل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب بھی کرتا ہے اور تقویٰ بھی اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اس تقویٰ میں ترقی بھی ہوتی ہے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو نیک نیک عمل کر کے۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹا سا بھی نیک عمل ہو، بظاہر دیکھنے میں معمولی نظر آ رہا ہے، لیکن جو نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے۔ کوئی نفلی عمل ہو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے۔ میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں جو کوئی عمل کیا جائے جو دیکھنے میں بہت ہی معمولی نظر آ رہا ہے، جو کوئی عمل کرے گا جس وقت وہ عمل کر رہے ہوگے تم اللہ کے محبوب ہوگے۔ کیوں؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لوگوں سے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہر عمل کے اندر میری پیروی کرو، میری نقل اتارو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ فرض کرو جس وقت تم مسجد میں داخل ہو رہے ہو اور تم نے دایاں پاؤں پہلے رکھا اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنے کی ترغیب دی ہے، جب تم نے دایاں پاؤں پہلے رکھا اور زبان سے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جس وقت یہ چھوٹا سا عمل کیا تم نے بنایا اس وقت تو اللہ جل جلالہ کے محبوب، کیونکہ اتباع کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم محبت کے سزاوار، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کریں گے تم۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت بایاں پاؤں رکھنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے، تو جب بایاں پاؤں رکھ رہے ہو اس نیت سے رکھ رہے ہو اتباع سنت کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے رکھ رہے ہو، اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو۔ حالانکہ ایک گندا کام کرنے جا رہے ہو بدائی، لیکن تم اس میں محبوب ہو اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو چاہے دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہو، اور دیکھو بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب عادت نہیں ہوتی، غفلت میں انسان پڑا ہوا ہوتا ہے تو کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، دایاں پاؤں رکھ رہا ہوں، بایاں رکھ رہا ہوں، جب نکل رہا ہوں تو بایاں نکال رہا ہوں، پہلے نکال رہا ہوں، غفلت تو نکل تو گئے خیر، اور شاید کوئی گناہ بھی نہ ہو، پکڑ بھی نہ ہو، لیکن کتنی بڑی دولت تم نے گنوا دی غفلت کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے۔ ذرا سا اگر خیال کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے۔ تو ہر نیک عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے۔ اور ہر نفلی عمل اسی طریقے سے، محبوب بناتا ہے. حدیث میں, حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے, قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توافل کے ذریعے, نفلی اعمال کے ذریعے بندے کو اس طرح ترقی دیتے ہیں, ترقی دیتے ہیں کہ قرب اس کا, اللہ تعالیٰ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو ان چھوٹ چھوٹ ان اعمال کا, اعمال صالحہ کا. تو تقوی حاصل کرنے کا پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف پیش قدمی ہے. روز جائزہ لو. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اس میں تفصیل ہے, اور بھی چھوٹی کتابیں بھی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مذکور ہیں. ان سب کا پڑھ کر جائزہ لو, کون سی سنت پر عمل کر رہا ہوں, کون سی سنت پر عمل نہیں کر رہا. جس پہ نہیں کر رہا ہے وہ کرنا شروع کر, قرب حاصل ہوگا, اور جتنا جتنا قرب حاصل ہوگا تقوی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو تقوی کا جو پہلا حصہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسند ہیں ان کو اختیار کرنا, اس کے لیے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے قرب تلاش کرو. اچھا, لفظ تلاش کرنے کا ہے, تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے پاس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرنے میں خود یہ بات پنہا ہے کہ ایک دم سے آخری منزل تک نہیں پہنچو گے, جتنا تھوڑا تھوڑا بڑھتے جاؤ گے, بڑھتے جاؤ گے, بڑھتے جاؤ گے, تو تمہاری وہ تلاش جو ہے کامیاب ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ وہ مرحلہ آ جائے گا کہ میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا تم جسے تم دیکھو گے, میں کان بن جاؤں گا جسے. میں نے اپنے حضرت شیخ عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ اپنے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی خاص اپنے خاص خاص افراد سے فرمایا, ہر ایک آدمی سے تو کہنے کی بات نہیں تھی, جو خاص خاص مخصوص حضرت کے متوسلین تھے, حضرت جیسے تھے, ان سے ہی فرمایا ہوا. تو ان سے فرمایا کہ اب تو یوں لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کر لو, فرما رہے ہیں یہ کر لو, یہ کر لو, صبح سے لے کے شام تک کے جو کام ہے, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کھانا کھا لو, اب ہاتھ دھو لو, اب فلاں سے مل لو, فلاں جگہ بیٹھ جاؤ, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وہ کیا کیفیت تھی؟ وہی کہ میں ان کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو ہر وقت مجھے ایسا محسوس کرنا رہتا ہے کہ طرف سے. کبھی حضرت والا کی عادت نہیں تھی اپنی اندرونی کیفیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی, لیکن اپنے متوسلین کو سبق دینے کے لیے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا حدیث میں تو میں تمہارے آنکھ بن جاؤں گا, بن جاتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو, میں کان بن جاؤں گا جسے سنتے ہو, تو یہ کیفیت ایسے نہیں کہ کوئی بہت نادر الوقوع چیز ہو, بلکہ یہ الحمدللہ مشاہدہ ہوتا ہے. حضرت خالق الامت والا میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ صورت حال کر رہا ہے. جو کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو, جو کام کرو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو, اس نیت سے کرو کہ یہ عمل مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا. دیکھو ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ بڑے بزرگوں کی صحبت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، آدمی کی توجہ نہیں ہوتی، خیال نہیں گزرتا، لیکن کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کر وہ متوجہ کر دیتا ہے انسان کو، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. تو حضرت ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وضو کرتے ہو ہے نا نماز کے لیے، ہر مسلمان جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن وضو کرتے ہوئے دھیان کرو. حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، ہے نا، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جو کچھ گناہ کیے ہوتے وہ جھڑتے ہیں، اگر ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جتنے گناہ کیے تھے وہ جھڑتے ہیں. بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو تو وضو کے پانی میں گناہ جاتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے. اور بعض فقہاء کرام نے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جو پانی وضو میں استعمال ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ پاک ہے لیکن اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جاتی، طاہر ہے متاثر نہیں ہے، یعنی پاک تو ہے مگر اس سے کوئی دوسرا وضو کرنا چاہے وہ وضو کرنا جائز نہیں، یا غسل کرنا چاہے تو اس سے غسل کرنا جائز نہیں، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو، لیکن پاک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ناپاک ہے. تو علامہ عبد الوہاب سارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات جو فرمائی وہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حالت کش میں دکھا دیتے تھے کہ پانی میں فلاں گناہ جا رہا ہے، فلاں گناہ جا رہا ہے. کسی آدمی نے وضو کیا، اس کا پانی بہ رہا ہے، اس میں گناہ جاتا ہوا نظر آتا تھا. کس عالم مثال میں نظر آتا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ایک نور ایمان عطا فرماتے ہیں اور نور بصیرت عطا فرماتے ہیں تو اس کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو وہ نظر آتا تھا. تو حدیث میں آیا ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں، اور جس کے فرض کرو اگر گناہ نہیں ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں. تو جب وضو کر رہے ہو تو تصور کرو کہ میں ہاتھ دھو رہا، میں منہ دھو رہا ہوں تو منہ سے کیے ہوئے گناہ جا رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں. ہاتھ دھوئے ہو تو تصور کرو کہ ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ رہے ہیں. جب جو ہے پاؤں دھو تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں. یہ تصور کر کے جب وضو کرو گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس وضو کے اندر ایک لطف حاصل ہوگا، اور لطف آنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. تو نیک اعمال کو اس نیت سے کرو کہ میں اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، میں اس کو وسیلہ بنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. ہر نیک عمل کو اس نیت سے کرتے چلے جاؤ. ہر وقت دل و دماغ کے اوپر الٹی سیدھی باتیں مسلط رہتی ہیں، کبھی کچھ خیال آ رہا ہے، کبھی کچھ خیال آ رہا ہے، کبھی کہیں دماغ پھر رہا ہے، کبھی کہیں پھر رہا ہے، اور حاصل اس کا کچھ بھی نہیں، فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں. لیکن اگر تم اس اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اس طرف متوجہ کرو، جو عمل کر رہا ہوں اس عمل سے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوں. نماز کے لیے جا رہے ہو، حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک درجہ بلند فرماتے ہیں مسجد کو جاتے ہوئے. تو جب قدم اٹھا رہے ہو مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو دھیان سے اٹھاؤ، یہ قدم مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے حاصل ہو رہا ہے.
جب یہ کرو گے تو فی نفسی ہی وہ تمہارے دل و دماغ کے اوپر جو ادھر ادھر کا طوفان مسلط ہے خیالوں کا, نہ جانے کہاں کہاں کے خیال, الٹے سیدھے خیالات, اس کا رخ موڑنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ نیت کرو. گھر میں داخل ہو رہے ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہو, اللہم انی اسلک خیر المولی و خیر المخرج, بسم اللہ ولدنا و بسم ہی خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. داخل ہوتے وقت یہ خیال کرو کہ یا اللہ یہ میں آپ کے عطا کردہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں, آپ نے مجھے راحت کا گھر عطا فرمایا, یہاں میرے گھر والے رہتے ہیں, میں مجھے آپ نے یہ عطا فرمائے ہیں, ان کی ان کے ساتھ آپ نے میرے میرا تعلق قائم کیا ہے, یہ میرے لیے باعث راحت ہیں, باعث تسکین ہیں, میں ان سے اپنے فائدہ اٹھاتا ہوں اور ان کے ساتھ جو اٹھتا ہوں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو یہ میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ رہا ہوں, ان کے ساتھ جو بول رہا ہوں, ان سے جو باتیں کر رہا ہوں, ان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو ان کے ساتھ بھلے ملے رہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں گھر میں تو کس طرح رہتے ہیں, تو فرمایا کانا یکون فی محنت اہلی, کہ وہ اپنے گھر کے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے, گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے. کیا مانا؟ وہ جو آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سارے گھر کے کام عورت کے حوالے کر دیے ہیں اور مرد ہل کر پانی بھی نہیں پیتا, یہ سنت کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے. کان یحلب شاتہ, اپنے بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے, اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے, اپنے کپڑوں کی صفائی بھی کر لیتے تھے, اپنے خدمت بھی, یخدم نفسہ, اپنے کنگھی کرنا یہ سارے کام کرتے تھے. تو میں جو کر رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں, یہ سوچ کے کرو. کنگھی کر رہا ہوں تو اس نیت سے کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے. اگر گھر میں گھر کے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو تو اس نیت سے کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی, آپ اس طریقے سے عمل فرمایا کرتے تھے. اور جب میں اس نیت سے کر رہا ہوں گا تو یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا, اللہ تعالی محبت کرے گا, اللہ تعالی کے محبوب بن جاؤ گے. اس وقت محبوب بنو گے تو قرب نہیں حاصل ہوگا. تو ہر عمل صالح, ہر نیک عمل جو کر رہے ہو چھوٹا بڑا, اس میں ذرا دھیان کر لیا کرو, خیال کر لیا تو دیکھو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کا کیسا قرب حاصل ہوتا ہے. بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے. میرے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ, حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, ایک مرتبہ ایک کھانے پر تشریف فرما تھے, ہم بھی ساتھ موجود تھے کھانے کے وقت. ہم جیسے غافل بیٹھے ہیں, بس کھانا ہے, دعوت ہے اور اچھا کھانا ہے, لذیذ کھانا ہے, بلانے والے نے بلایا ہے, بس کھاؤ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ ذرا کھانا بھی کھاتے رہو اور کچھ باتیں بھی سوچو. یہ بات سوچو کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں جمع ہیں, کتنی ساری نعمتیں جمع ہیں. پہلے فرمایا کہ یہ جو کھانا موجود ہے یہ بذات خود ایک نعمت ہے, کھانا ہونا بذات خود ایک نعمت ہے, لیکن کھانا ہوتا لذیذ نہ ہوتا, مزیدار نہ ہوتا تو کھانا تو پھر بھی کھا لیا جاتا, بھوک لگ رہی ہے, بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھانا ہی ہے, کھانا تو کھانا تھا. لیکن لذیذ نہیں تھا تو زبردستی کھا لیتے اپنی بھوک مٹا دیتے اسی طرح زبردستی کر کے. لیکن کھانا ہے اور لذیذ ہے, لذیذ ہونا دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, لذیذ ہے, لذت سے کھایا جا رہا ہے. لذت ہوتی کھانا بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا, کھلانے والا ذلیل کر کے کھلاتا, ذلیل کر کے کھلاتا, ذلت کے ساتھ عزت کے ساتھ نہ کھلاتا, جیسے بھکاریوں کو دے دیتے ہیں ذلیل کر کے, تو اس طریقے سے کھلا دیتا. تو ایک عزت دار آدمی کے لیے وہ کھانا بالکل بیکار ہے جو ذلیل کر کے کھلایا جائے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ کیسے کھاتا اگر کوئی ذلیل کر کے کھلائے تو. لیکن کھلانے والا عزت سے محبت سے کھلا رہا ہے, دعوت دینے والے نے محبت سے دعوت دی ہے اور عزت کے ساتھ کھلایا. تو یہ تیسری نعمت کہ وہ عزت کے ساتھ کھلا رہا ہے. کھانا ہوتا لذیذ ہوتا کھلانے والا عزت اور محبت سے بھی کھلا رہا ہوتا لیکن بھوک نہ ہوتی, بھوک بند ہے, تو کتنے ہزار نعمتیں آ جائیں اور عزت سے بھی کھلا رہا اور بھوک نہیں ہے تو کھائے گا کیا, کھا ہی نہیں سکتا. تو بھوک ہونا یہ چوتھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جو بھوک بھی ہے. چلو کھانا بھی ہوتا لذیذ بھی ہوتا کھلانے والا عزت سے بھی کھلا رہا ہوتا بھوک بھی ہوتی, لیکن کوئی خبر ایسی آ گئی تشویش کی جس کی وجہ سے سب کھانا ادھورا رہے. اچانک خبر آ گئی کوئی فلاں بیمار ہو گیا ہے, بچہ بیمار ہو گیا ہے, اس کو فوراً ہسپتال لے کے جانا ہے, تو سب کھانا کھانے کی لذت وذت سب اچانک سے نہیں. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان کی حالت عطا فرمائی ہے اور اطمینان کے ساتھ کھا رہے ہیں, کوئی بری خبر نہیں سنی, کوئی تشویش کی بات موجود نہیں ہے, اطمینان سے کھانا کھا رہے ہیں. یہ پانچویں چھٹی نعمت, یہ ایک کھانا ایک لقمہ جو تم کھا رہے ہو اس کے اندر کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمع. اگر سوچتے جاؤ گے تو اور نہ جانے کتنی نکلیں گی, نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے اگر سوچتا رہا. لیکن ہم لوگ ہیں کہ غفلت کی حالت میں کھا لیتے ہیں. ہمیں یہی بات سکھائی ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کھانا سامنے آئے تو کہو اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول ولا قوہ, اے اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ کھانا عطا فرمایا ہماری کسی طاقت کے بغیر, ہماری کسی قوت کے بغیر آپ نے عطا فرما دیا. تو یہ جو ہے نا, یہ سب اعمال صالحہ ہیں. یہ سوچتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں صبح سے لے کر شام تک جتنے کام کیے جا رہے ہیں وہ اس نیت سے کرنا کہ یہ حضور کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب عمل اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہے ہیں, قربۃ اللہ. اور نفلی اعمال تو ہے ہی عبادت. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اقرا کے آخر میں کہ سجدہ کرو قریب آ جاؤ. سجدہ واجب ہو جائے گا میں پڑھوں گا, وسجد واقترب, قرآن شریف میں ہے نا وسجد واقترب, کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ, سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ. کیسے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں سجدے کے اندر کہ کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ گے. سب پر سجدہ واجب ہو گیا, بعد میں سب کر لیں بھائی سجدہ. تو یہ لیکن کتنے پیار سے فرمایا, اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی وقت بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سربر کے سر تو رکھا ہوا ہے زمین کے اوپر, بندے نے پیشانی ٹکائی ہوئی ہے زمین کے اوپر, اور اس کی معراج یہ ہے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب پیدا ہو رہا ہے. جتنا زمین پر سجدہ کرے گا, پیشانی ٹیکے گا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا. تو ہر عمل صالح, ہر نیک عمل, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے عبادت کا ہو چاہے دن رات کی عادات کا ہو, اتباع سنت کی نیت سے جب کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر. وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ سب وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے. تو پہلا طریقہ تو یہ بتایا تقوی حاصل کرنے کا, کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرو, زیادہ سے زیادہ. ہر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے ہٹا دو, کیا پتا اسی سے مغفرت ہو جائے تمہارے. کسی سے ملاقات کر رہے ہو تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا, اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے, یہ تمہیں قریب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ہر عمل صالح, ہر نیک عمل, چھوٹا ہو یا بڑا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پر تو زیادہ تر افراد ایسے موجود ہیں جو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے احکام پڑھے ہوئے ہیں, تو اس میں جس جس عمل کی جو فضیلت آئی ہے اس فضیلت کی طرف دھیان کرے آپ, کہ یہ فضیلت مجھے حاصل ہو رہی ہے, فلاں عمل سے یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے, فلاں عمل سے یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر بھی برکت بھی عطا فرمائیں گے اور اپنے قرب میں مزید اضافہ فرمائیں گے. یہ تو تقویٰ کا پہلا جز ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کرنا. اگلا جز جو ہے وہ فرمائے وجاہدوا فی سبیلی, اللہ کے راستے میں محنت کرو, محنت کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. محنت اگرچہ نیک اعمال کے اندر بھی بعض اوقات کرنی پڑتی ہے, طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن آدمی کو کرنا ہوتا ہے, صبح کو نیند آ رہی ہے اٹھا نہیں جا رہا اور آدمی زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے, نیک اعمال کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بتلا دیا کہ نیک اعمال میں بسا اوقات تمہیں محنت بھی کرنی پڑے گی, اپنے آپ پر زبردستی بھی کرنی پڑے گی, تو اس سے گھبرانا نہیں, زبردستی کرنے سے گھبرانا نہیں, کیونکہ اس دنیا میں کوئی کام تھوڑی بہت مشقت کے بغیر نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی کام بغیر مشقت کے نہیں ہوتا. بھائی اگر روزی کما رہے ہو, تجارت کر رہے ہو, تجارت میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ملازمت کر رہے ہو تو ملازمت میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ اگر کھیتی باڑی کر رہے ہو تو کھیتی باڑی میں مشقت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ اپنی آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنی محنت اٹھانی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ محنت اٹھاؤ گے تب جا کے تمہیں وہ کام نصیب ہوگا. تو نیک کاموں کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی, تو گھبرانا نہیں اس سے, بلکہ وہ محنت اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. تجارت کی جو محنت کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ تاکہ دنیا کی فلاح حاصل ہو جائے, دنیا کی پیسے حاصل ہو جائیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, رضا کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی محنت کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح حاصل ہوگی. تو محنت تو کرنی ہوگی, تھوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑے گی, لیکن مشقت اٹھانے کے لیے اپنی زبردستی اپنے اوپر کرنی ہوگی, زبردستی کرنی ہوگی اعمال صالحہ کرنے کے لیے بھی, اور پھر آگے گناہوں سے بچنے کے لیے. پہلے اعمال صالحہ کی زبردستی کو ذرا سمجھ لیں.
کہ اعمال صالحہ کے اوپر بھی آدمی کو زبردستی کرنی پڑتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں سب حضرات وہ بیٹھے ہیں, اکثر کیا سبھی ماشاءاللہ کہ پنج وقتہ نمازوں کے عادی ہیں, نمازوں میں جاتے ہیں. اب نمازوں کے تو فرض ہے, اس کے لیے تو زبردستی کرنی ہی پڑتی ہے حضرت میں. لیکن جیسا میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرائض تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا حق ہے, اور نفلی عبادات یہ باری تعالی کی محبت کا حق ہے. نفلی عبادت ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرائض پر اکتفا تو نہیں کیا, صرف فرائض پر اکتفا نہیں کیا, نفلی عبادتیں بھی انجام دیں. تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں, پاؤں پر ورم آ رہا ہے اور قضا نہیں ہو کتا الا ماشاء اللہ, تو یہ کیا ہے؟ کوئی فرض واجب نہیں. لیکن آپ نے اہتمام فرمایا, آپ نے اشراق کی نماز کا اہتمام فرمایا, آپ نے دوسرے نوافل کیا, اور کان کلما حضبہ امر فزع الی الصلاۃ, جب بھی کوئی پریشانی کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور فرماتے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں رکھ دی. تو نفلی نمازیں جو ہیں یہ بھی تو حق ہے نا, اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا. لہذا نفلی نمازوں کا بھی اہتمام, اس میں بہت ہم لوگوں کی کوتاہی ہوتی ہے, دل نہیں چاہ رہا. لیکن فرمایا کہ جاہدو فی سبیلہ, دل نہیں چاہ رہا لیکن مشقت معلوم ہو رہی ہے, لیکن تھوڑی سی محنت کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے بڑھو نیک عمل کی طرف. یہ مت سمجھنا بعض لوگ جیسے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے منزل حاصل ہو جائے گی اور بیٹھے بیٹھے میں اللہ تعالی کا قرب حاصل کر لوں گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو وہ ایک نگاہ ڈال دے گا اور اس کے نگاہ ڈالنے سے ہماری منزل پار ہو, ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. تو خوب سمجھ لیجئے, اگر ایسا ہوتا کہ صرف نگاہ ڈال دینے سے منزل تک پہنچ جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی کافر باقی نہ رہتا. لیکن ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, بڑے بڑے کافر تھے, اگر صرف نگاہ ڈال دینے سے اصلاح ہو جاتی اور بندے کو خود کچھ نہ کرنا پڑتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ سے زیادہ بڑی نگاہ کس کی ہوگی؟ آپ نگاہ ڈالتے سب مسلمان ہو جاتے. پھر صحابہ کرام کو محنتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جہد و عمل کی دنیا بنائی ہے, یہ محض نگاہیں ڈالنے سے نہیں ہوتی. یہ جو مشہور ہے نا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نگاہ ڈال دی اور وہ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا, تو خوب سمجھ لیجئے اس کی بھی حقیقت سمجھ لیجیے. وہ مشہور ہے حافظ شیرازی, جو مشہور شاعر ہیں فارسی کے, ایسے ہی آوارہ پھرا کرتے تھے, آوارہ پھرتے تھے تو حضرت خواجہ قاسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ان کے گھر میں, تو پوچھا کہ بھائی تمہارا ان کے والد سے پوچھا کہ تمہارا جو یہ لڑکا ہے وہ کہاں ہے؟ حافظ شیرازی کے بارے میں کہ جی وہ تو ایسے ہی کچھ پھرتا رہتا ہے آوارہ, پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہتا, کہاں بلاؤ تو اس کو. تو وہ بلا کر لائے تو انہوں نے فارسی کا ایک شعر پڑھا,
خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر صرف آنا کہ خاک را و نظر کیمیا کو نن آیا بود کے گوشے چشمے بما کو نن. کہ وہ بزرگ جو ایک نظر ڈال کر مٹی کو کیمیا بنا دیتے ہیں کیا وہ ہمارے اوپر بھی کوئی نظر ڈالیں گے کہ نہیں؟ یہ کہا تو انہوں نے جواب میں کہا نظر کردم نظر کردم نظر کردم میں نے نگاہ ڈال دی میں نے نگاہ ڈال دی میں نے نگاہ ڈال دی. کہتے ہیں اس کے بعد سے انقلاب آ گیا حافظ شیرازی کی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام تک پہنچایا. تو خوب سمجھ لیجئے ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں حضرت کی علمت قدس اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو نگاہ ڈالنے کا کام ہے نا یہ توجہ ڈالنا ہوتا ہے. یہ کوئی توجہ ڈالتا ہے کوئی جس کو مشق ہوتی ہے توجہ ڈالنے کی وہ توجہ ڈالتا ہے تو ذرا سا اس سے تھوڑی سی تحریک پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہ عارضی ہوتی ہے وہ عارضی ہے. اس کے بعد منزل تک پہنچنا پڑتا ہے خود اپنے عمل سے. اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے گاڑی کی اگر بیٹری کمزور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ دھکا لگاتے ہیں ہے نا, دھکا لگا کے پھر وہ گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن دھکا لگا کے اس وقت اسٹارٹ ہوگی تو تھوڑا بہت دم اندر ہوگا. اگر اندر ہی دم نہیں ہے تو دھکا لگایا جاؤ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی اللہ کے نیک بندے بعض اوقات دھکا لگا دیتے ہیں اپنے توجہ ڈال کر لیکن آگے منزل تک پہنچنا خود ان کے اپنے عمل سے ہوتا ہے. لہذا یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جائیں گے وہ نگاہ ڈال دے گا. ہاں بزرگوں کی صحبت سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ مجاہدہ جو ہے یہ محنت یہ آسان ہو جائے جب ان کی باتیں سنتا ہے, جب ان کی باتیں دل میں اترتی ہیں, جب ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کے عمل کو دیکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ نسبتاً مشقت جھیلنا آسان ہو. اپنے مرتبہ جب ایک مرتبہ بندے نے سوچ لیا تو میں مشقت اٹھاؤں گا اس کام کے لیے محنت کروں گا, اللہ نے انسان کے ارادے میں بڑی طاقت رکھی ہے, پھر وہ واقعتاً وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اپنی طبیعت سے مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اس نفس کو مشقت کا عادی بنانے کے لیے بعض اوقات بہلانا بھی پڑتا ہے. فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں طبیعت بہت کمزور تھی, حضرت آخر زمانے کی بات کر رہے ہیں, بوڑھے تھے اور طبیعت کمزور تھی, کچھ تھوڑا بہت نزلہ زکام بھی تھا, بدن میں درد تھا, لیکن رات کو جو اٹھنے کا معمول تھا تہجد کے لیے وہ وقت جب آیا تو فرمایا کہ دل کہنے لگا کہ بھئی آج تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ناساز, اور اگر آج نہ پڑھوں تو کوئی ایک دن ایسی قضا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, یہ دل میں خیال آیا. تو میں نے دل سے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ طبیعت کمزور ہے, تو ایسا کرو کہ ذرا بستر پر اٹھ کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور دعا کر, بس دعا کر کے سو جانا. تو میں اٹھ گیا بستر پر بیٹھا اور بستر پر بیٹھ کے کچھ دعا کی تو دل تو پھر میں نے کہا کہ یار دعا بیٹھ کے یہاں کر رہے ہو تو چلو وضو کر کے کر لو, دعا نہیں پڑھنا نماز, وضو کر کے دعا کر لینا, تو وضو کر کے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. گیا جا کے وضو کر لی, وضو کر کے دعا کرنی شروع کی, پھر سوچا کہ یہی دعا جو ہے مصلی پہ جا کے کر لوں, تو مصلی پہ جا کے بیٹھ, مصلی پہ جا کے اللہ اکبر کر کے میں نے نیت کی. تو فرمایا کہ یہ نفس جو ہے نا اس کو تھوڑا بہلانا پڑتا ہے اس مشقت کا عادی بنانے میں. تو یہی بنیادی راز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کے دلوں میں اتار دیتا ہے. ہر نیک عمل کے لیے کہتے ہیں لوگ معمولات کی پابندی نہیں ہوتی, تسبیحات بتائی جاتی ہیں. چھوٹی موٹی تھوڑی بہت تسبیحات نہیں ہوتی پابندی, نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا رکھا ہے, اور مشقت اٹھانے کی عادت نہیں, مشقت اٹھانے کا ارادہ نہیں. سمجھتے ہیں بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو جائے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاہدوا فی سبیل, نیک اعمال کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. وہ محنت یہی ہے کہ ذرا سا اپنے نفس کو بہلا بہلا کر لے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ. صبح کو اٹھو فجر کے بعد اور دل میں ارادہ کر لو کہ آج کا دن انشاءاللہ میں نیک اعمال کے ساتھ گزاروں گا, ابتغوا الیہ الوسیلہ پر عمل کروں گا, ہر کام تبع سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا, نیک اعمال کرنے کی کوشش کروں گا. میری ایک کتاب ہے آسان نیکیاں, وہ اس میں نے لکھ دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی اعمال جن سے ہیں چھوٹے سے لیکن فضیلت بہت ہے, تو اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے حساب سے ساری زندگی سارا دن گزاروں گا. اور جب وقت آئے تو تھوڑی سی مشقت اٹھا کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کر کے گزار لیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے, اور ایسا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کہ پھر بعد نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہماری تمام اعمال کو صالحہ بنا دیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے, ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائیے. جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا اللہ سب کی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی و صحابہ.